الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليك. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. سورہ احزاب 22 سپارہ ہے. چھوٹی سی آیت میں نے یہ تلاوت کی ہے. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے بیٹے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت ابن عباس کی عمر تقریباً 11-12 سال تھی. اور اس 11-12 سال کے بچے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا مفتی ہے. قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں جو اس بچے کو نہ پتا ہو کہ کہاں اتری، کب اتری اور کیوں اتری. اللہ نے اتنا بڑا علم دے رکھا تھا. سعودی عرب کا ایک شہر ہے جسے طائف کہا جاتا. بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس طائف میں آ کر آباد ہو گئے تھے. طائف ہی میں ان کی مسجد ہے، طائف ہی میں ان کا مزار ہے، ان کی قبر ہے. فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیت اتری تو انار کا دانہ انار کے پھل کو جب کاٹا جائے تو دانے اندر سے خوشنما، دیدہ زیب، مسکراتے ہوئے بندے کو نظر آتے ہیں. بے عین ہی یہی حالت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی تھی. ایک تو انار کے دانوں کی طرح سرخ، تر و تازہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خوشی ٹپک رہی تھی جب یہ قرآن کی آیت اتری. پھلوں میں یہ انار ایک بڑا عجیب پھل ہے کہ قرآن میں بھی اس کا کئی جگہ ذکر ملتا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے میووں میں سے میوہ ہے. آج کل انار کا موسم ہے، آیا ہوا ہے بازار میں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انار کے دانوں میں ایک دانہ جنت کے انار کا ہوتا، وہ دنیا میں کہیں بھی بک رہا ہو انار، ہر انار میں ایک دانہ اللہ پاک جنت کے انار کا ڈالتا. اس لیے ایک تو انار کھایا کرو، مکمل کھایا کرو، کیا پتا کون سا وہ دانہ ہے جو جنت کا دانہ ہے. انار ترش بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. جنت کا انار کھٹا نہیں ہوگا، ترش نہیں ہوگا، جنت کا انار میٹھا ہوگا. قرآن نے انار کو رمان کہا ہے. صحت میں اس کے کیا فائدے ہیں میں ادھر نہیں جانا چاہتا، ورنہ یہ ایک پورا باب ہے کہ انار کے اندر اللہ پاک نے کتنے فائدے رکھے ہیں. کہنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کے نزول کے بعد چہرہ مبارک انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا. تازگی اور خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ٹپک رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے کہا، یہ بھی ایک عجیب سنت ہے کہ یارو مجھے مبارک نہیں دیتے ہو. اگر مجھے پتا نہ ہو آپ پر کوئی خوشی آ گئی ہے تو بجائے ناراض ہونے کہ آپ خود کہہ دیں کہ یارو مجھے مبارک دو، میرے گھر خوشی آئی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے مجھے مبارکباد کیوں نہیں دی، اب ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کو کیا خوشی آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارو مجھے مبارک نہیں دیتے ہو. کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی اور قیمتی اور خوبصورت آیت مجھ پر نازل کی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو جبریل سے سننے کے بعد میرے چہرے پہ تازگی، مسکراہٹ اور خوشی آ گئی.
صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ آیت سنا دیں، خوشی کی بات سنا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل آیا تھا اور آ کر سنا گیا قرآن کی آیت کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ پڑھ لو ایک دفعہ سارے، اس لیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور ہے، سلام اور ہے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی علیہ السلام پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، تاکہ تمہارا درود اور سلام قبول کر لیا جائے۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی آگے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور منور ہوا، ایک ہوتا ہے حسن، سونا مونا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان سے خوبصورت تھے، لیکن ایک سونا ایسا ہوتا ہے جو دل کھینچ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حسن ہی ایسا دے رکھا تھا جو دل کھینچتا، بس جس نے دیکھا انہیں کا ہو گیا۔ ہم تو آج تک اسے بھی نہیں سمجھ سکے کہ حسن کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ گورا رنگ ہے وہ حسن والا ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں، اور کچھ یوں کہتے ہیں گورا وہ گند کا بورا، کچھ کہتے ہیں کہ کالا حسن نہیں ہوتا، اور کچھ کہتے ہیں کالا کرما والا ہوتا۔ ہمارے ہاں آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ حسن اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر آنکھیں ٹک جائیں اور دیکھنے والا بے ساختہ کہہ دے ماشاءاللہ۔ آنکھ بھی گواہی دے، دماغ بھی گواہی دے، زبان بھی گواہی دے، دل بھی گواہی دے، سبحان اللہ، بندہ کہنے پر مجبور ہو۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے، وہ سڑک پہ نہیں نکلتے تھے، اگر نکلتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے۔ حسن ایسا تھا کہ اگر بس چلانے والے ڈرائیور کی نظر پڑ گئی وہ دیکھتا رہ جاتا تھا، ایکسیڈنٹ کر بیٹھتا تھا، ٹرک والے کی نظر پڑ گئی دیکھتا رہ جاتا تھا، ایکسیڈنٹ کر بیٹھتا، وہ نکلتے ہی نہیں تھے۔ اور اگر کبھی بازار میں نکل آئے تو سڑک پہ لوگوں کی لینے، دکان والا بھی کھڑا ہے، ٹانگے والا ٹانگا روک کے کھڑا ہے، سائیکل والا سائیکل روک کے کھڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی پر ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں کہ جب زلیخا پر مصر کی دوسری عورتوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ کیسی ہے، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام پر دیوانی ہو گئی، ایک بکنے والے پر اپنا دل دے بیٹھی تھی، وہ بڑی سیانی، بجائے اس کے کہ تانوں کا تانے سے جواب دیتی، اس نے علاج سے جواب دیا کہ سب کو گھر میں دعوت پہ بلایا، فروٹ آگے رکھے، دسترخوان لگ گئے، چھریاں اور کانٹے بھی رکھ دیے، اب سب سے کہا کہ سیب کاٹو اور کھاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے چھریاں ہاتھ میں پکڑی تو ادھر سے اس نے حضرت یوسف سے کہا، یوسف ذرا نکل۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب کمرے سے باہر نکلے، یہ قرآن بیان کرتا ہے، تو وہ دیکھ کر ایسی مبہوت ہو گئی کہ چھریاں سیبوں پہ چلنے کی بجائے ان کی انگلیوں پہ چل گئیں اور انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ کہنے پر ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بلا کر زلیخا نے کہا، اے میرا یوسف ہے جس پر مجھے تم تانا دے رہی ہو، دیکھو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے خوبصورت بے مثال تھے کہ اللہ نے معراج کی رات آسمانوں پر بلا کر فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا، اے میرا محبوب ہے، دیکھ لو جس پر میں نے اپنی قدرت کی کاریگری کو ختم کر دیا۔ پنجابی کے ایک شاعر نے یہاں ایک شعر کہا ہے، ہواواں فضاواں دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے خدا نے قلم توڑ دیتا۔ زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ہواواں فضاواں دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے خدا نے قلم توڑ دیتا۔ دوبارہ بنی نہیں سکتا ہے۔ اچھا اللہ قادر ہے، ہے نا، لیکن اس نے قدرت کا قلم ہی توڑ دیا کہ دوبارہ بنانا ہی نہ پڑے۔ میں نے اپنی زندگی میں جب پہلی بار، میری عمر 7-8 سال تھی، جب اپنے ان استادوں کو دیکھا پہلی بار، میرے ابا جی مجھے لے گئے ان کی خدمت میں، حالانکہ میں بچہ تھا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، جیسے ہی میں نے دیکھا تو دماغ میں، اللہ ایڈا سونا بندہ، اب بچے کو کیا پتا ہوتا ہے، میری زبان سے بھی نکلا، اللہ ایڈا سونا بندہ، جب بڑے دیکھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتنی دفعہ دیکھا ہے، ٹرک والا بھی ایکسیڈنٹ کر بیٹھا، بس والا بھی ایکسیڈنٹ کر بیٹھا، ہے اللہ ایڈا سونا۔ دل کھینچ لے اور بے ساختہ بندے کی زبان سے نکلے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، مدینے کے رہنے والے، جیسے ہی حضور کو دیکھا نا پہلی بار، اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتے کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حسن، یہ جمال، یہ کمال، یہ جلال کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آج جب قرآن پاک کی یہ آیت اتری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور چہرے کے رنگ کا اور بڑھ جانا، آپ نہیں سمجھیں گے، یا تو وہ رنگ لگانے والا جانتا ہے، یا جس کے چہرے کو رنگ لگتا ہے وہ جانتا ہے، آپ اور میں نہیں سمجھ پاتے اس کو۔ پہلے سپارے میں آتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ بھی رنگ لگاتا ہے، دعا کرو اللہ تھانوں بھی رنگ لا دے، آمین زور سے کہیں، اس کو بھی اللہ رنگ لگا دے، اس کو بھی اللہ رنگ لگا دے، یا وہ رنگ بنانے والا لگانے والا جانتا ہے، یا جس پہ رنگ لگتا ہے وہ جانتا ہے۔ اور پھر جب قرآن کی یہ آیت اتری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ بھی حضور پر درود پڑھتے، ہمارے ہاں درود عبادت ہے، درود زور سے کہہ دو، درود عبادت ہے، اللہ پر تو عبادت ہے نہیں، اللہ تو معبود ہے، بندہ عابد ہے، بندہ اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ درود پڑھتے ہیں تو کیا اللہ عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو اس کی شان ہی نہیں، لیکن یہاں رنگ ہو رہے، یہاں عبادت کا معنی ہی کچھ اور بن جائے گا. انشاءاللہ میں چلتا ہوں آگے تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے. اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، یقیناً درود جب عبادت ہے تو فرشتے تو عبادت کرنے والے ہیں. فرشتوں کا درود، ہمارا درود عبادت ہے. اور ایک حدیث سنا کے آگے چلتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، عبادات میں سے درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہوتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ، اس پہ شک نہیں کرنا. نماز میں ڈر لگا رہے گا، حج زکات میں ڈر لگا رہے گا، روزے میں ڈر لگا رہے گا، اس لیے کہ ریاکاری آ جاتی ہے. ہاں آج کل کچھ لوگ لاؤڈ اسپیکر میں درود شروع ہو گئے، درود گانے شروع ہو گئے، درود لکھنے شروع ہو گئے کہ بورڈ لگا دو چوک کے اندر. درود نہ لکھنے کے لیے آیا ہے، نہ گانے کے لیے آیا ہے، درود تو پڑھنے کے لیے آیا ہے. درود پڑھنے کے لیے. اب آپ نے لکھ کے بورڈ لگا دیا چوک میں، کسی ٹائم کسی نے کو قلم چلا دی، پین چلا دیا، کسی بچے نے شرارت کر دی، تو فساد مچ جائے گا. یہ درود کے منکر ہیں، انہوں نے درود کی بےزتی کر دی. پلوں پہ لکھ دو، سڑکوں پہ لکھ دو، یہ لکھنے کی چیز نہیں. اللہ نے بھی قرآن میں درود لکھا نہیں، کہا ہے پڑھو. ایسے ہی ہے نا، درود پڑھا جاتا. اچھا ایک اور بات سمجھاتا چلوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ماشاءاللہ. مولانا علی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی سمجھا دیتا ہوں. آپ سارے نماز پڑھتے ہیں، اللہ پڑھنے کی توفیق دے، اللہ قبول کر لے. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے. جب الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے تو نماز میں کھڑے ہونا ہے، ایسے ہی نا، قیام فرض ہے. بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تندرست بندے کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، قیام فرض ہے. سبحان ربی العظیم، اللہ کی تسبیح ہے، رکوع میں جا کے پڑھ. ربنا لک الحمد، اللہ کی حمد ہے، کھڑے ہو کے پڑھ. سبحان ربی اعلیٰ تسبیح ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے، سجدے میں کون. جب درود پڑھا جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے بیٹھ کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں. آپ درود نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ زور سے بولو، کھڑے ہو جائے کرو، نماز ہو جائے گی. تشہد میں بیٹھنا واجب ہے. اگر آپ ضد پہ آ گئے کہ نہیں میں نے تو درود کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، جیسے ہمارے کچھ بھائی آج کل اس پہ بھی لڑائی ہے ہم مسلمانوں کی کہ درود کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. درود عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اللہ کی تعریف عبادت ہے، لیکن اللہ کی تعریف کھڑے ہو کے کرنی ہے. نبوت کا ادب و احترام ہے. اور کہا گیا کہ صرف بیٹھنا بھی نہیں، توجہ سے سننا، دو زانو ہو کے بیٹھنا ہے، چوڑی مار کر نہیں بیٹھنا، دو زانو ہو کر بیٹھ کر نبی پر درود پڑھنا، یہ دربار نبوت کا ادب ہے. پتہ نہیں ہم کہاں چلے گئے، ان باتوں پر بھی ہمارے جھگڑے اور لڑائی. درود وہ عبادت ہے جب عبادت سمجھ کے کرو گے تو ہمیشہ قبول ہوگی. ایک صحابی آئے, عرض کی, یا رسول اللہ, زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں رات کا تیسرا حصہ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں, یہ کافی ہے؟ یہ حدیث ہے, بے تکلفی بھی تھی, پیار بھی تھا, محبت بھی تھی. حضور نے ہنس کے فرمایا, یار تھوڑا جا ودا نہیں لینا, تھوڑا سا اور زیادہ کر. ہنس کے کہا, یا رسول اللہ, زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, آدھی رات آپ پر بیٹھ کر درود پڑھو. پیار میں آ کر پھر فرمایا, ہور نہیں بتا دینا ہے تھوڑا جا. عرض کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سودا ہو گیا, ساری رات آپ پر بیٹھ کر درود پڑھو, کہہ دو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا, جا ساری رات درود پڑھنے کا بندوبست تو کر لے, تیرے سے ہر قسم کے غم اور پریشانی کو دور اللہ سے کرانے کا بندوبست میں کرا لیتا ہوں. سودا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ بندہ قیامت والے دن میرے سب سے نزدیک ہوگا, اس کی جنت میری جنت کے سب سے زیادہ قریب ہوگی, جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑتا. حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حالانکہ بات ان کی ہو رہی ہے لیکن درمیان میں بڑی عجیب بات حضرت موسیٰ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری آنکھوں میں رہوں. توجہ دینا میری اس بات, میں چاہتا ہوں کہ میں تیری آنکھوں میں رہوں, جیسے آپ اور میں اپنے یار دوست کہتے ہیں دنیا میں. آج ہر ویلے تو مینو ویکھیں تو میں تینو ویکھاں. یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت تیرے دل میں رہوں. یہ ایک مثال ہے حدیث میں. اب یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے دل ہیں اللہ کا بھی ایسا ہی دل ہے, یا جس طرح ہماری آنکھیں ہیں اللہ کی ایسے ہی آنکھیں ہیں. ہماری آنکھ تو اس دیوار سے پیچھے نہیں دیکھ سکتی, اور اللہ کی آنکھ تو ہر شے کو دیکھتی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, قرآن میں ہے ساتویں سپارے میں. ہر شے اس کی آنکھ میں آ سکتی ہے, کوئی شے اس کی آنکھ سے نکل نہیں سکتی, اور ہر شے تمہاری آنکھ میں آ نہیں سکتی, اور ہر شے تمہاری آنکھ میں ٹک بھی نہیں سکتی. آج کل کے نوجوان کی آنکھ تو بھمرے کی طرح ہے, آج اس پھول پہ گر گئی کل اس پھول پہ گر جائے گی, کل اس چوک میں پرسوں اس دکان میں. ہماری آنکھ کیا ہے؟ بڑے بنے پھرتے ہیں آپ اور میں کہ ہماری آنکھ ہماری آنکھ. آج کسی پر, کل کسی پر, پرسوں کسی پر, آج ہم نے اس کو دے دی, کل اس کو دے دی, پرسوں اس کو دے دی. تو اللہ کی آنکھ اور میری اور آپ کی آنکھ میں برابری تو نہیں ہو سکتی, اور آپ کے اور میرے دل میں بھی برابری نہیں ہو سکتی. کہا, اللہ میں تیرے دل میں رہنا چاہتا ہوں. اچھا, ہمیشہ یاد رکھنا ہے, نبی ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کی آنکھ میں ہو, نبی ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے دل میں ہو. اس لیے کہ اللہ اور نبی کا ہر وقت تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے پہرے میں نبی رہتا ہے, وہ رشتہ ہی اور ہے.
جو نبی کا ہوتا ہے، جو نبی کے خدا کا ہوتا ہے.
اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے کانوں کی آواز بن کر رہوں،
تو میری سنے میں تیری سنے. یہ ایک محبت کا انداز ہے. اور پھر محبت سے بھی آگے نکل جاؤ تو کہو یہ ایک عشق کا انداز ہے کہ معشوق اپنے عاشق سے کہہ رہا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، میں تیری آنکھ بن جاؤں، میں تیرے کان بن جاؤں، میں تیرے دل کی دھڑکن بن جاؤں. تو مسکرا کر اللہ نے کہا، موسیٰ واقعی چاہتے ہو؟ کہا اللہ چاہتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. تو ادھر سے جواب ملتا ہے، میرے محمد پہ تو درود پڑھ لیا کر. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اس کی شریعت اور، ان کی شریعت اور، ان کا کلمہ اور، ان کا کلمہ اور، ان کی نماز اور، ان کی نماز اور، ان کی کتاب اور، ان کی کتاب اور. ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم کہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر مسجد نبی میں جا رہے تھے تو ہاتھ میں کچھ ٹکڑے تھے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا، گتا تھا، پتھر تھے یا کچھ بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو کہا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ تورات کے ورقے. کیا ہیں؟ زور سے. میرے پاک نبی کے چہرے پہ جلال آ گیا. کہا عمر قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھے گا؟ میرے ہوتے ہوئے تو موسیٰ کو دیکھے گا، میرے ہوتے ہوئے کوئی عیسیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں. ان کے پاس رکنا، ان کے پاس ٹکنا، نہ میرے ہوتے ہوئے. اب اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ سورج چڑھ آیا ہو تو کوئی بندہ ستارے کو دیکھنا شروع کر دے، اور اللہ کی شان ہے جب سورج چڑھتا ہے تو ستارے تو ویسے ہی گم ہو جاتے ہیں. میرے گھر میں سورج چڑھا ہوا ہو، میرے بچے لائٹ جلا لیں تو میں غصے ہوتا ہوں. پتر ہوئے بل میں نے دینا ہے، تم نے نہیں دینا. سورج چڑھا ہوا ہے، بلب جلایا ہوا ہے، دوپہر کے 12 بجے کو بلب جلا لے، کوئی ٹیوب کو جلا لے، آپ اور میں لڑنے لگ جائیں گے. بل ہم نے دینا ہے، تم نے نہیں دینا. رات اندھیری آئے تو خود بچوں سے کہتے ہو لائٹ جلاؤ، بلب جلاؤ، کمرے میں روشنی کرو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج جب چڑھایا تو پھر کسی بلب اور کسی اور ٹیوب کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے پاک نبی کی نبوت کے سامنے ان سارے نبیوں کی مثال بلبوں والی ہے، ستاروں والی ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے بھیجا ہے. ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا. سورج کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور بلب کی ضرورت نہیں ہے. ارشاد فرمایا عمر میرے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اندر کوئی دلیل دیکھ رہے ہوں، کوئی ثبوت دیکھ رہے ہوں. ہم لوگ بھی کبھی کبھی تورات و انجیل کے اندر سے کوئی ثبوت اور دلیل نکالنے کے لیے، میرے پاس بھی پڑی ہے انجیل اور تورات، میں نے بھی ان کو پڑھا ہے، صرف ثبوت نکالنے کے لیے کہ تورات میں میرے پاک نبی کا ذکر کہاں کہاں ہے، انجیل میں میرے پاک نبی کا ذکر کہاں کہاں ہے. نبی کا نہیں بلکہ تورات و انجیل میں تو حضرت ابوبکر کا ذکر بھی ملتا ہے، حضرت عمر کا ذکر بھی ملتا ہے، حضرت عثمان کا ذکر بھی ملتا ہے، حضرت علی کا ذکر بھی ملتا ہے. آپ نہیں، اس لیے کہ آپ ابھی اپنے دین کو پورا نہیں جانتے تو آپ تورات و انجیل پڑھتے پڑھتے کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں. پادری کہیں لپٹی لپٹائی باتوں کے اندر آپ کو نہ لپیٹ لے, ہم سے تو بات نہیں کرے گا, وہ آپ کو دھوکہ دینے کو تیار ہو جائے گا اور آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. اس لیے آپ ان چیزوں سے دور رہیے. اور نمبر دو, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی جھوٹے نبی کی طرف کیوں دیکھ سکتے؟ یہاں ایک علماء نے بات لکھی ہے, میں آپ کو بھی سمجھاتا چلوں. اگر کسی جھوٹے نبی سے کسی نے کہا دلیل دے, تیرے پاس کیا دلیل ہے تو نبی ہے, تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ سورج کے چڑھتے ہوئے کوئی کہے کہ میرا بلب میری لائٹ میری روشنی, اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے. اس لیے کہ اپنا ایمان اتنا بنانا اور یقین اتنا بنانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ میں تیرے دل میں رہنا چاہتا ہوں, میں تیری آنکھوں میں بچنا چاہتا ہوں, میں تیرے کانوں میں تیرے دماغ میں بسنا چاہتا ہوں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, پڑھ لیا کر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, یہ تجھے میرے دل کے قریب کر دے گا. اب یہی بات میں آپ اور اپنے آپ سے کہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ اپنی جنت کو میری جنت کے قریب کرنا چاہتا ہے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھ لیا کرے, اللہ پاک اس کی جنت کو میری جنت کے قریب کر دے. اچھا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت تو مقام محمود ہوگی, او سب سے اونچی, ہمیں کوئی وہاں جانے بھی دے گا کہ نہیں؟ چوکیدار جانے بھی دیں گے کہ نہیں؟ پتہ نہیں ہماری کہاں ان کی کہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس طرح آج کل سائنس کی بات سے سمجھ جاؤ کہ موبائل فون نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے, ایک شہر بنا دیا ہے, بلکہ ایک گھر بنا دیا ہے کہ جہاں چاہیں دنیا کو دیکھ لیں بیٹھ کر. اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ ساری دنیا ایک گاؤں بن جائے تو میرا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ جنت کو ایسے پر لگا دے. بلکہ حدیث کے اندر بھی فرمایا, حضور نے فرمایا جنتی جنت میں ایک دوسرے کی دعوت کریں گے, یہ حدیث ہے. تو ایک صحابی نے عرض کیا, رسول اللہ پتہ نہیں یہ دی جنت کتھی ہو سی, میری جنت کتھی ہو سی, کہ دعوت کیسے ہو, وہاں تو نہ گاڑیاں ہوں گی, آئیں گے کیسے جائیں گے کیسے؟ اس لیے کہ ایک بندے کی جنت تو ساتوں آسمانوں سے بڑی ہوگی, ساتوں زمینوں سے بڑی ہوگی, تو آئیں گے جائیں گے کیسے, یہ کیسے ہوگا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوچنا تمہارا کام ہوگا, اللہ جنت کی دیواریں اکٹھی کرے گا. آئیے پھر میں اپنی بات پہ آتا ہوں, توجہ دیں گے تو میری بات سمجھیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے, فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو. جب یہ آیت اتری تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ انار کے دانے کی طرح سرخ ہو گیا, اور جیسے انار کو کاٹا جاتا ہے تو چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ اور تازگی آ گئی. صحابہ کرام حیران ہیں کہ نبوت کا چہرہ تو ہمیشہ ویسے ہی تر و تازہ ہوتا تھا جس طرح چاند اور سورج ہمیشہ تر و تازہ ہوتا ہے, لیکن آج کوئی خاص بات ہے کہ چہرے پہ اتنا رنگ و نور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کرام سے فرمایا, یارو مجھے مبارک نہیں دیتے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشی کی خبر آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خوشی کی خبر آئی کہ آج تک اللہ نے کسی نبی کو ایسا نہیں کہا کہ اللہ یوں کہے کہ اللہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی مجھ پر درود و سلام بھیجو۔ اب اگلی بات سمجھنے کی ہے، اتنی باتیں میں نے درود پاک کی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومار والے دن اور جمعے والے دن، ان دو دنوں میں تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو تو تمہارا درود میں خود قبر میں سنتا، ڈائریکٹ پہنچتا۔ اور بقایا دنوں میں درود پڑھو تو اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے درود کو تھیلی میں لپیٹ کر میرے پاس میری قبر میں آ کر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا وہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، اور فرمایا جو میرے روزے پر آ کر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو ڈائریکٹ سنتا ہوں۔ اور کتنے قسمت والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو درود کا میں سلام بھی دیتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، ان کو جواب بھی ملتا۔ بزرگان دین کے اصول رہے کہ جمعے والا دن یہ درود پاک کا دن ہے۔ یارو جتنے بیٹھے ہو آج ایک اللہ سے وعدہ کرو کہ جمعے والے دن اور نہیں تو کم از کم 100 بار حضور پر درود پڑھنا۔ ایک بار درود پڑھو گے، حضور نے فرمایا اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کرتا، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، کھاتے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک دفعہ درود پڑھنے پر۔ اور جس نے 100 دفعہ پڑھ لیا تو جمعے والے دن 1000 بار 1000 گناہ معاف ہو گیا، 1000 اس کے درجے بلند ہو گئے، اور اس کے کھاتے میں 1000 نیکیاں مفت میں لکھی گئی۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور یہ حق ہے، اللہ کا حق ہے ہم پر کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر حق ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم سمجھتے ہیں، سلام کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام ہے۔ اب ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سلام بھی آسمان کا ہے، یہ کسی دنیا کے ملک کا نہیں بنا ہوا، یہ آسمان کا، اس لیے کہ ہماری نماز کا ایک ایک جملہ آسمان سے آیا ہوا ہے، یہ التحیات پوری آسمان کی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جملے بھی آسمان کے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی آسمان کے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی آسمان پہ بولے گئے۔ یہ جملے جو آپ التحیات میں سلام کے پڑھتی ہو، یہ بھی آسمان کے۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم سمجھتے ہیں، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، نماز میں آپ پر بھی پڑھتے ہیں، یہ صلات کیا ہے، یہ درود کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا کہ درود کیا ہے، صلات کیا ہے۔ ایک تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ صلات کا معنی دعا ہے، صلات کا معنی، زور سے بولو کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی میں نماز کو بھی صلات کہا جاتا ہے، واقیم الصلات، نماز کو قائم کرو، صلات کا لفظ ہے. صلات دعا ہے، نماز بھی دعا ہے، اور دعا بھی نماز ہے، نماز ہی دعا ہے. ہماری زبان میں اسے درود کہا جاتا ہے. یہ درود لفظ درد سے نکلا ہے، توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. درود لفظ درد سے نکلا ہے. ہر درد کوڑا نہیں ہوتا، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے میٹھے ہوتے ہیں. ہر درد مصیبت نہیں ہوتا، کبھی کبھی کوئی درد ایسا ہوتا ہے جو انسان کو معراج پہ پہنچا دیتا. ہر درد برا نہیں ہوتا، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ولی بنا دیتا. یہ جو کبھی کبھی ہمارے اندر سے آہ نکلتی ہے تو یہ آہ بھی درد ہوتا ہے. کہتے ہیں لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھی، توجہ دینا میری بات پر، جماعت سے نماز پڑھنے والے نکل رہے تھے، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، جوتی اتاری، دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو گئی. وہی کھڑا کہنے لگا جماعت ہو گئی؟ نمازیوں نے کہا ہو گئی. اوہ، ایک درد کی آواز اندر سے نکلی، میرا نقصان. اوہ، 27 نمازوں کا ثواب چلا گیا. جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہو، حدیث میں فرمایا گیا وہاں کوئی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کا ملتا. کہو سبحان اللہ. وضو میں مسواک کر کے جماعت سے چھوٹی مسجد میں نماز پڑھی تو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بغیر مسواک کے وضو کیا تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مدینے میں جا کر جماعت سے نماز پڑھی تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مکے میں جا کر جماعت سے نماز پڑھی تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسواک وضو میں کیا تو پھر کہو 70,00,000 کا ثواب ملتا ہے. اوہ، میری جماعت کی نماز چلی گئی. آپ اور میں تو درد کو سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر درد درد ہوتا ہے، ہر درد تکلیف والا ہوتا ہے. کوئی بندہ اس جماعت میں نماز پڑھنے والا ایسا بھی تھا جو درد کے معنی کو جانتا تھا، وہ گیا کہنے لگا یار کیوں اتنا دکھ کر رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں یار بڑا دکھ. کہنے لگا پھر ایسا کر، یہ میری جماعت کا ثواب تو لے لے، یہ جو تو نے درد بھری آہ نکالی اس کا ثواب مجھے دے دے. اس نے کہا یار یہ تو سودا بڑا اچھا ہے، چلو تو جماعت کا ثواب مجھے دے دے. وہ جانتا نہیں تھا درد کیا ہوتا ہے، یہ جانتا تھا درد کیا ہوتا ہے. سودا ہو گیا، اس نے اپنا درد کا ثواب اس کو دے دیا، اس نے اپنی جماعت کی نماز کا ثواب اس کو دے دیا، سودا کر کے دونوں گھر چلے گئے، اس نے بھی نماز پڑھی، یہ بھی گھر چلا گیا. اب جب یہ اپنی آہ کو درد کو بیچنے والا اور نماز کا ثواب لے کے خوشی خوشی گھر جاتا ہے، چارپائی پر بیٹھتا ہے، بیٹھتے اونگ لگتی ہے، بیوی ناشتہ بنا رہی ہے، اسے اونگ آ جاتی ہے تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، میرا بندہ تو نے آج سودا بڑا گھاٹے کا کیا ہے، بڑا گھاٹے کا کیا ہے. یہ اسی کے اندر ہی پوچھتا ہے کیوں، میں تو منافع کما کے آیا ہوں، 27 نمازوں کا ثواب مل گیا، ایک اسے آہ دے دی. ہائے، کہا اگر تو درد کو جانتا ہوتا تو تو یہ سودا نہ کرتا، تیری درد اور تیری آہ مجھے آج اتنی پسند آ گئی تھی کہ اگر قیامت والے دن مصطفیٰ کی ساری امت کو اس کا ثواب دے دیتا تو ساری امت بخش دی جاتی۔ کیا سودا کر کے آیا ہے تو، جانتا ہی نہیں درد کیا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کا آنسو خوشی سے نکلتا ہے
اور کبھی کبھی آنسو درد کا نکلتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی کہ کبھی کبھی ایک آنسو ہوتا ہے جو وضو توڑ دیتا ہے اور ایک آنسو ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔
درد کا آنسو نکل آئے
تو اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتا۔
میرا دین لٹ رہا ہو تو میرے اندر سے درد کی آہ نکلے، اور میرا دین میرے اندر آ رہا ہو تو میرے دل کے اندر سے خوشی کا درد نکلے اور آہ نکلے۔ آہ ہر وقت بھیڑی نہیں ہوتی، غم ہر وقت بھیڑا نہیں ہوتا، کبھی کبھی غم انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، کبھی کبھی آہ بندے کو جنتی بنا دیتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آہ دیتے ہوئے بھی ڈرا کرو۔ توجہ دینا میری اس بات پر، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آہ دیتے ہوئے بھی ڈرا کرو، کسی کو آہ نہ دینا، اتنا دکھ نہ دینا کہ اس کی آہ نکل جائے، اگر اس کی آہ نکلی تو تمہارا سارا کچھ برباد ہو جائے۔ ماں باپ کی آہوں سے بچا کرو، استادوں کی آہوں سے بچا کرو، جس پر ظلم کرو اس کی آہ سے بچا کرو، نوکر اور غلاموں کی آنکھوں سے بچا کرو، بیوی بچوں کی آنکھوں سے بچا کرو۔ یہ آہیں دریا اتنا کام نہیں کرتا جتنا یہ کام کر جاتی۔ جو سیانے سمجھدار بندے بیٹھے میری بات کو سمجھیں گے کہ دریا راستہ خود بناتا ہے، دریاؤں کو راستے نہیں بنانے پڑتے۔ آپ زمین کو کھود کے کہیں کہ دریا کا راستہ میں یہاں سے بناؤں تو نہیں، دریا خود راستہ بنا۔ کہا جاتا ہے آپ لاہور جائیں نا کبھی، تو حضرت علی بخش داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، کبھی دریا راوی یہاں بہتا تھا۔ راستہ بدلتا 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 کہانی، یہ نہریں کھودنی پڑتی ہیں، دریاؤں کو کھودنا نہیں پڑتا، نالے کھودنے پڑتے ہیں، صفائیاں کرنی پڑتی ہیں، دریاؤں کو کھودنا نہیں پڑتا۔ اللہ، زور سے پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام سن کر جو مجھ پر درود نہیں پڑتا وہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل بندہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، ممبر پہ پاؤں رکھتے ہوئے فرمایا، لعنت ہو اس بندے پر جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس بندہ، بخیل بندہ وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود۔ درود کبھی فرض ہوتا ہے، درود کبھی واجب ہوتا ہے، درود کبھی سنت ہوتا ہے، درود کبھی مستحب ہوتا ہے، اور چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت تمہیں درود پڑھنے کی ممانعت ہو، سوائے اس وقت کے کہ تم ٹوائلٹ میں بیٹھے ہو، میاں بیوی مل رہے ہو، باقی کوئی وقت ایسا نہیں کہ کہو کہ شام میں درود نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کنجوس اور بخیل بندہ وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے پہلے کہا شروع میں، درود عبادت ہے، اور عبادت کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی سنت ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی نفل ہو جاتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو یہ حکم دیا جا رہا ہے اچھا مزے کی بات ہے قرآن میں جہاں بھی حکم ہے حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھو روزہ رکھو حکم دے دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا یہ کام کرنے درود و سلام وہ عبادت ہے کہ اللہ نے حکم دینے سے پہلے ترغیب دی ہے میں یہ کر رہا ہوں تم بھی کر لو میرے فرشتے یہ کرتے ہیں تم بھی کر لو اب یقیناً بندے کے دل میں خیال آئے گا جو کام اللہ کرتا ہے وہ تو اچھا کرتا ہے جو کام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں اب آپ بھی درود پڑھیں گے تو آپ اللہ والے کام میں شامل ہو جائیں گے فرشتوں والے کام حالانکہ اس کا کام اپنا ہے فرشتوں کا کام اپنا ہے آپ کا اپنا ہے قرآن و سنت میں کہا گیا دو کام ایسے ہیں میں یہاں عبادت نہیں کہہ رہا چونکہ اللہ عبادت نہیں کرتے کام ہیں اللہ کے عبادت آپ کی اور میری ہے فرشتوں کی بھی عبادت ہے اللہ کی نہیں اللہ کہتے ہیں دو کام ایسے ہیں تم اگر کر لو تو میرے ساتھ ہو جاؤ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو یہ بڑے کام ہیں جب قرآن و سنت کو دیکھا اللہ تو کون سے کام کرتا ہے ہم بھی کریں پہلا کام کہا سنو کہا میں بھی قرآن پڑھتا ہوں تم بھی قرآن کہو سبحان اللہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرا کلام ہے کلام اللہ جب ہی ہے نا اللہ بھی اس کی کلام کرتا اللہ بھی پڑھتے یہ اللہ جب جبریل کو قرآن دیتے تھے نا جاؤ میرے مصطفیٰ کو دے آؤ یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا قرآن کے جاؤ دے آؤ نا اللہ پڑھتے تھے جبریل سنتے تھے اب اللہ کہتے تھے جا جو سنا ہے میرے مصطفیٰ کو جا کے دے زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم جبریل دے جاتے تھے لکھا ہوا تو نہیں ملتا تھا اللہ پڑھتا کہا میں بھی اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو اب اگلی بات الگ ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کہ اللہ کا درود کیا ہے ہمارا درود کیا ہے فرشتوں کا درود کیا ہے ہمارے لیے یہ عبادت ہے اللہ کا یہ کام ہے اس کی قدرت ہے فرشتوں کے لیے بھی عبادت ہے اچھا مزے کی بات ہے کہ قرآن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ صرف حضرت جبریل پڑھتے ہیں باقی فرشتے نہیں ہاں بس اوقات قرآن کی کچھ آیات ایسی بھی آئی ہیں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جب قرآن کی یہ آیت لے کے آیا تو کلہ نہیں آیا 70,000 فرشتے آگے پیچھے جلوس بنا کے آئے ایسی آیات میں آپ یوں کہیں کہ تبرک کے طور پر 70,000 فرشتہ ساتھ آ رہا ہے اب وہ تبرک لینے والے صرف ہاتھوں میں لے کے تو نہیں آئے اس لیے کہ کتابی صورت میں تو تھا نہیں پورا جلوس بنا کے آئے اور جلوس والے جو ہوتے ہیں وہ چپ کر کے نہیں آتے وہ بھی ساتھ کچھ پڑھتے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے سات فرشتے جو 70,000 آ رہے تھے وہ بھی وہ آیات پڑھتے ہوئے آئے ہوں اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین www.darsquran.com